الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خوشوں کے بارے میں کچھ بات شروع کی تھی. حضرت والا حضرت حکیم البرکت صلی اللہ تعالیٰ سرہ نے خوشو حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ بتایا ہے اس کی تمہید کے طور پر میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ خوشو کے بارے میں بڑی افراد و تفریق پائی جاتی ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ تو وہ ہیں جن کو فکر ہی نہیں، سال سال سے نمازیں پڑھے جا رہے ہیں لیکن اس بات کا دھیان نہیں، اس بات کی فکر نہیں کہ اس نماز کو خشوع کے ساتھ ادا کیا جائے. اور بعض ہیں جو کہتے ہیں بھائی ہم نے کوشش بہت کی لیکن ہو نہیں پایا، لہذا مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی خشوع حاصل نہیں ہو سکتا. تو یہ دو قسم کی افراد و تفریق. بات یہ ہے کہ انسان اپنی کوشش کی حد تک مکلف ہے، کوشش سے زیادہ کا مکلف نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا جتنی اس کی طاقت ہے، جتنی اس کی وسعت ہے. تو اپنی وسعت کی حد تک کوشش کرنا خشوع حاصل کرنے کی یہ فرض ہے. حاصل ہو، کتنا حاصل ہوا کتنا نہیں ہوا، یہ اس کا انسان مکلف ہے. تو کوشش کیا ہے؟ میں نے سب سے پہلا قدم اس کا یہ ہے کہ نماز کو سنت کے مطابق ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے. وضو سے لے کر نماز تک وضو بھی سنت کے مطابق ہو، نماز بھی سنت کے مطابق. اللہ تعالیٰ نے سنت کی اتباع میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ جب آدمی اس کا اہتمام کرے گا تو خود بخود خشوع و خضوع پیدا ہونے کا راستہ نکل آئے گا. جیسے حضرت والے فرماتے ہیں کہ جیسے قرآن شریف کی تلاوت ہے نا، تو بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کی آواز بڑی اچھی ہوتی ہے، لہجہ بڑا اچھا ہوتا ہے، لہجے کی وجہ سے وہ خوش الحان سمجھے جاتے ہیں، خوش اعلان کہلاتے ہیں، ان کو تلاوت سننے میں لوگوں کو لطف آتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جن کا لہجہ اتنا اچھا نہیں ہوتا، لیکن تجوید کے جو قواعد مقرر کیے گئے ہیں اگر آدمی ان کا لحاظ رکھ لے تو پھر کوئی لہجہ اچھا ہو یا نہ ہو، آواز اچھی ہو یا نہ ہو، پھر بھی قرآن کریم اچھی طرح پڑھا جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ تجوید کے قواعد میں یہ بات رکھی ہے. اسی طرح نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ جب سنت کے اتباع میں سنت کے طریقے سے نماز پڑھی جائے گی تو اس میں خود بخود خشوع کی طرف انسان چل پڑے گا اور خشوع حاصل ہونے کی اللہ کی رحمت سے امید ہوگی. تو پہلا قدم تو یہی ہے کہ سنت کے مطابق ادا کرے گا، اور اس کے لیے چاہیے کہ جو کتابیں چھپی ہوئی ہیں نماز کی، بیشت زیور مثلاً یا بیشت گوہر، ان کو سامنے رکھ کر یہ دیکھیں کہ میری نماز میں کہاں کہاں کتنی سنتیں ادا ہو رہی ہیں اور کتنی ادا نہیں ہو رہی. جو ادا نہیں ہو رہی ان کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی فکر کریں، تو انشاءاللہ یہ قدم اٹھ جائے گا خشوع کی طرف. اب آگے جو بات ہے وہ حضرت والا یہ فرماتے ہیں کہ خشوع کا مطلب جو ہے جیسا میں نے عرض کیا تھا وہ یہ ہے کہ دھیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رہے، دھیان نماز کی طرف رہے، نماز کے علاوہ دوسری چیزوں سے خیالات نہ آئے, اپنی اختیار سے انسان نہ لائے, بلکہ دھیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف, نماز کی طرف رکھے. اور یہ جو دماغ میں خیالات کی چکی چل رہی ہے اس کے اوپر کچھ روک عائد کرے. اب وہ روک کیسے عائد ہوگی؟ تو حضرت والا نے فرمایا کہ اس کا طریق یہ ہے کہ اپنے قلب کو کسی محمود چیز کی طرف قصدن متوجہ کر دیا جائے جو وضع صلات کے خلاف نہ ہو. مثلا ذات حق کی طرف برابر متوجہ رہے. اگر خیال نہ جمنے کی وجہ سے اس پر قادر نہ ہو تو یہ تصور کرے کہ میں کعبہ حسنہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہوں, یا نماز میں جو اذکار اور قرآن پڑھ رہا ہے ان کی طرف توجہ رکھے کہ میں یہ الفاظ پڑھ رہا ہوں, یا ان کے معانی کی طرف توجہ رکھے. کیونکہ نفس ایک آن میں دو طرف متوجہ نہیں ہوتا, اس لیے یہ توجہ دوسرے خطرات کے آنے سے مانے ہو جائے گی. یعنی اب یہ دوسرا قدم نماز کے اندر خشوع حاصل کرنے کا یہ ہے کہ غیر نماز کے خیالات اپنے دماغ سے نکال کر نماز کے خیالات ہی آئیں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ خیالات کی تو ایک رو ہے جو چل رہی ہے, تو اگر خیالات کو تم بھگانے کی کوشش کرو گے تو کبھی نہیں بھاگے گی. خیالات کو اگر بھگانے کی فکر میں لگ گئے تو اس خیالات کو میں ہٹاتا ہوں تو وہ تو کبھی ہٹنے والے نہیں ہیں. راستہ اس کا یہ ہے کہ کسی اور چیز کی طرف جو کہ نماز کے وضع کے خلاف نہ ہو اس کی طرف اپنے دل کو متوجہ کر دو تو خیالات خود بہت بڑے ہوں گے. کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ انسان کا دھیان اور خیال وہ ایک وقت میں ایک ہی چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے, ایک سے زیادہ چیز کی طرف نہیں ہوتا. اگر خیال ایک چیز طرف ہے تو دوسری طرف اس وقت نہیں ہوگا. تو جب تم نے اپنے اختیار سے اپنے خیال کو کسی نماز سے متعلق چیز کی طرف متوجہ کر دیا تو بس اب وہ دوسرے خیالات کا دروازہ تم نے بند کر دیا, راستہ بنا دیا. جیسے بچے ہوتے ہیں نا, بار بار ضد کر رہے ہوتے ہیں, چھوٹے بچے کوئی ضد کر رہے ہیں, فضول سی ضد کر رہے ہیں ہم خاص کسی کام کی. اب بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اگر ان کی ضد کو پورا نہ کرو تو وہ پھیل پھکڑ بہت مچاتے ہیں, بہت رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. ایک تو اس کا راستہ کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ اس کو یہ کہو کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا, اس کے ذہن کو کسی اور طرف متوجہ کر دو. کسی اور طرف متوجہ کر دو تو وہ بھول بھال جائے گا کہ کیا پھر ہوا, کیا مانگ رہا تھا میں, کیا ضد کر رہا تھا. ہوتا ہی نہیں ہوتا, بچوں کے ساتھ ایسا کرنا ہوتا ہے. تو ہمارا جو یہ خیال نفس ہے نا, یہ بھی سمجھو بچہ ہے, اس کو عادت پڑی ہوئی ہے فضول کاموں کی اور فضول ضد کرنے کی, لو گھر کے خیالات لانے کی. اب اس کو اگر تم روکو اور یہ کہو بھائی یہ خیال مت کرنا, یہ خیال مت کرنا, یہ خیال مت کرنا, تو وہ تو ضدی ہے, وہ تو مانے گا نہیں. لہذا اس کا راستہ یہ ہے کہ اس کو کسی اور طرف متوجہ کر دو, کسی اور طرف دھیان لگا دو. وہاں لگا دو گے تو پھر وہ جو فضول خیالات آ رہے ہیں وہ انشاءاللہ خود بخود چلے جائیں گے. اب وہ چیز کیا ہے, کس کی طرف متوجہ کرو؟ تو حضرت فرماتے ہیں لوگوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں, آدمی کو تجربہ کر کے دیکھ لینا چاہیے کس سے مجھے زیادہ فائدہ ہوتا ہے, کس طرف زیادہ توجہ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. سب سے اعلیٰ درجہ تو وہ ہے جو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تشریح میں اختیار بیان فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ, کہ اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے. کانک تراہ,
فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ،
اور اگر یہ خیال بننا مشکل ہو تمہیں، کیونکہ اللہ جل جلالہ کی ذات تو نظر آتی نہیں، تو لیکن اگر تمہیں یہ خیال ہو کہ بھائی مشکل ہوگا اللہ تعالیٰ کو کا تصور کیسے کرے آدمی، تو کم از کم یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ویسے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ تصور کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں، یہ بھی کچھ اتنی مشکل بات نہیں ہے. اس لیے کہ ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نظر نہیں آتے، لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی بے شمار نشانیاں پوری کائنات میں گزری پڑی ہیں. جس چیز کو بھی دیکھو اس کے پیچھے اللہ نظر آئے گا. یعنی پھول دیکھو تو اس کے پیچھے، درخت دیکھو تو اس کے پیچھے، عمارتیں دیکھو تو اس کے پیچھے، بادل دیکھو تو اس کے پیچھے، آسمان دیکھو تو اس کے پیچھے، ہر چیز کے پیچھے اللہ جل جلالہ کا جلوہ نظر آتا ہے. تو آدمی کے لیے کچھ سا مشکل تو نہیں، ہر چیز ایسا تو نہیں کہ دیکھ کر ہی آدمی پہچانتا ہو، دیکھ کر ہی اس کا پتہ لگتا ہو. بغیر دیکھے بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں. اگر تمہارے سامنے ایک ہوائی جہاز اڑا جا رہا ہے تو اس میں جو آدمی بیٹھے ہیں وہ تو تمہیں نظر آ نہیں رہے، لیکن یقین ہے کہ اس میں آدمی بیٹھے ہیں، کوئی ڈرانے والا اس کو چلا رہا ہے، کیونکہ اگر سے نظر سے نہیں آ رہے آنکھوں سے، لیکن پتہ چل رہا ہے کہ بیٹھے ہیں. تو اسی طرح اللہ جل جلالہ کا جلوہ تو ہر چیز میں موجود ہے. اگر آدمی یہ تصور کرنا چاہیے، جو میں روشنی نظر آ رہی ہے دن کی، اس کے پیچھے سورج ہے، سورج کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے کس طریقے سے سورج کو مسخر فرمایا ہمارے لیے، یہ چیزیں یہ تصور کر کے اگر آدمی اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے، ان تعبد اللہ تعالیٰ کا ترا، اگر وہ نہیں ہوتا فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو کم از کم یہ تصور کر لو کہ میں اس کی بارگاہ میں کڑا ہوں، اللہ تعالیٰ کا دربار ہے، اس کی بارگاہ میں کڑا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اعلیٰ ترین درجہ تو یہ ہے تصور کا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عطا فرما دے اپنے فضل و کرم سے. پھر حضرت فرماتے ہیں کہ اگر اس کا تصور کرنا کسی کو اس کی عادت نہیں پڑی ہے تو مثلا یہ تصور کر لے کہ میں کعبے کی طرف رخ کیے کھڑا ہوں، کعبہ سامنے، بیت اللہ سامنے، بیت اللہ کا تصور جما لے کہ میں بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، وہاں اس کے سامنے کھو کر نماز پڑھ رہا ہوں، وہ تصور کما لے. تو اور تیسری چیز حضرت نے فرمائی جو آسان ترین ہے ان سب میں، کیونکہ یہ جو پہلی دو چیزیں ہیں نا، اس کے لیے ضرورت ہے مشق کی اور مجاہدے کی اور ریاضت کی. مشق، مجاہدے اور ریاضت سے وہ حاصل ہوتی ہے، فوراً حاصل نہیں ہوتی عام طور. لیکن یہ جو بتا رہا ہوں کہ آسان چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو الفاظ زبان سے نکال رہا ہے وہ دھیان ان کی طرف ہے. تو میں یہ پڑھ رہا ہوں، سبحانک اللہ وبحمدی کا پڑھا، تو دھیان ان الفاظ کی طرف ہو، تو تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، جب یہ الفاظ پڑھ رہے ہوں تو دھیان ان الفاظ کی طرف لگاؤ. اور جب سورہ فاتحہ پڑھی تو سورہ فاتحہ کے الفاظ کی طرف، پتا ہو کہ میں الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں، الرحمن الرحیم کہہ رہا ہوں، مالک یوم الدین کہہ رہا ہوں، دھیان ان الفاظ کی طرف لگاؤ. تو الفاظ کی طرف جب دھیان لگانا نسبتاً آسان ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگوں کا کو چونکہ چند صورتیں رٹی ہوئی ہیں نا، تو جب نماز شروع کرتے ہیں تو بس وہ ایک سوئچ آن ہو جاتا ہے، اور پھر وہ وہی رٹی ہوئی رٹی رٹائی جو صورتیں ہیں وہ زبان پر خود بخود جاری ہو جاتی ہیں، یہاں تک کسی طرح نماز ختم ہو جاتی ہے. تو اس صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے اپنی طرف سے کوشش کرو کہ میرا دھیان میرے زبان سے نکلنے والے الفاظ کی طرف ہو. اور اس کے لیے میں تجویز کیا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اس کا فائدہ پہنچایا، بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی اس کا انشاءاللہ فائدہ پہنچ سکتا ہے. وہ یہ کہ کچھ تو صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم سب کو رٹی ہوئی ہوتی ہیں، ایسی رٹی رٹی ہوتی ہیں کہ بے اختیار چل پڑتی ہے زبانوں کی طرف. اہتمام یہ کریں کہ نماز میں ایسی صورتیں پڑھیں کہ جو اس طرح رٹی ہوئی نہ ہو. کچھ صورتیں یاد کر لو، نہیں لوگوں کو علم طرح کیسے لے کے آخر تک تو یاد ہوتی ہے، اور اس سے پہلے جن صورتیں ہیں بہت سب کو یاد ہی نہیں ہوتی، یا ہوتی ہیں تو کچی پکی ہوتی ہیں. تو وہ پچھلی جو صورتیں ہیں جو کہ عام طور سے نمازوں میں پڑھنے کا اپنا معمول نہیں رہا ہمارا، ان صورتوں کو پڑھنے کا کوشش کرو. اب تک جہاں نماز پڑھتے ہیں الگ ترکیہ سے لے کے مثلا قل اعوذ برب الناس تک کی جو صورتیں ہیں وہ پڑھتے ہیں، اب اعوذ بالذاریہ پڑھو، قل عادیات ذروا پڑھو، القاریہ پڑھو، یعنی وہ صورتیں کہ جو زبان پر چڑھی ہوئی نہیں ہیں ان کو پڑھنے میں تھوڑا سا دھیان لگانا پڑے گا. جب تھوڑا دھیان لگاؤ گے تو دھیان ہو گیا اس کی طرف، قرآن کی طرف ہو گیا، اور جب قرآن کی طرف دھیان ہو گیا تو خوشو حاصل ہو گیا. کیونکہ جو قرآن جو نماز کا ایک اہم رکن ہے اس کی طرف دھیان ہو رہا ہے، تو جو غیر اللہ اور غیر نماز کے خیالات ہیں وہ دبا ہو اور دھیان نماز کی طرف لگ گیا، تو کوئی مذائقہ نہیں. ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی صدرہ کو ایک صاحب نے لکھا خط میں کہ حضرت تراویح پڑھاتا ہوں، اور جب تراویح پڑھانے کھڑا ہوتا ہوں تو دل و دماغ کے اوپر بس یہی مسلط رہتا ہے کہ غلطی نہ آ جائے اور قرآن صحیح پڑھوں، کہیں غلطی نہ آ جائے، دھیان بس ہر وقت اس طرف لگا رہتا ہے کہ غلطی نہ آ جائے، اور اگر غلطی آ گئی تو اس کو درست کرنے کی طرف. تو نہ خضوع ہے نہ خشوع ہے، بس نہ اللہ تعالیٰ کا دھیان ہے نہ کچھ ہے، بس یہ ساری نماز جو ہے وہ اسی طرح گزر جاتی ہے کہ دھیان اس طرف رہتا ہے کہ غلطی نہ آ جائے نماز میں. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ تو عین خشوع ہے، سمجھے؟ کہ جب یہ فکر ہے کہ نماز کے اندر جو میں قرات کر رہا ہوں وہ صحیح ہو، غلط نہ ہو، غلطی نہ ہو، تو دھیان سارا الفاظ کی طرف ہو رہا نہیں ہو رہا، تو غیر اللہ کی طرف نہیں ہو رہا، غیر نماز کی طرف نہیں ہو رہا، بلکہ نماز ہی کے ایک رکن کی طرف ہو رہا ہے، تو یہ عین خشوع حاصل ہو گیا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں. تو یہ عمل جو حضرت والا نے تلقین فرمایا ہے کہ ان الفاظ کی طرف دھیان کرو جو زبان سے ادا کر رہے ہو یا جو پڑھ رہے ہو اس کی طرف، یہ آسان ترین طریقہ ہے خشوع حاصل کرنے، اور اس کے لیے بہتر یہ ہے جیسا میں نے عرض کیا کہ جو زبان پر چڑھی ہوئی نہیں ہے صورتیں وہ تلاوت کیا کرو نماز کے اندر، وہ بھی کرو، تھوڑے دنوں میں وہ بھی چڑھ جائیں گے زبان تو، اور دوسری دیکھ لو، اور اسی طرح کرتے چلے جاؤ، تو رفتہ رفتہ جب اسی طرح کرو گے تو عادت بن جائے گی، انشاءاللہ عادت بن جائے گی. اور اگر بیچ میں غیر اختیاری طور پر کچھ خیال آ بھی گیا کوئی دوسرا، تو وہ معاف ہے, اس کے اوپر کوئی واقعہ نہیں, اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں. انشاءاللہ وہ پھر بھی نماز انشاءاللہ خوشو والی نماز کہہ رہے ہیں. شروع میں بغیر اختیاری خیالات ہو سکتا ہے زیادہ آئیں, لیکن جوں جوں اہتمام کرتے رہو گے, جوں جوں کوشش کرتے رہو گے تو دوسرے خیالات کم ہوتے چلے جائیں گے, کم ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. تو اس کا اہتمام, اور اگر امام سے پیچھے ہے تو اب تو خود تو پڑھ نہیں رہے لیکن امام پڑھ رہا ہے, جہری نماز ہے, امام جہرن پڑھ رہا ہے, تو دھیان اس کی تلاوت کی طرف لگاؤ, الفاظ جو اس کے منہ سے نکل رہے ہیں اس کی طرف دھیان لگاؤ. اور اگر سری نماز ہے, جہری نماز نہیں ہے, تو اس میں تو امام کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی, تو دھیان سورہ فاتحہ دل دل میں پڑھو, دل دل میں سورہ فاتحہ پڑھو, اور ویسے بھی پڑھنی چاہیے, یعنی سورہ فاتحہ جو ہے وہ دل دل میں پڑھنا چاہیے جبکہ امام کے پیچھے آدمی کھڑا ہو اور امام تلاوت نہ کر رہا ہو, یعنی تلاوت تو کر رہا ہے لیکن سرن کر رہا ہے, بلند آواز سے نہیں کر رہا, تو اس وقت میں سورہ فاتحہ دل دل میں پڑھنی چاہیے. جب دل میں پڑھ رہے ہو تو دل دھیان اس کی طرف ہے, جب اس کی طرف ہے خوشوع سے الحمدللہ. بس یہ ایک سبق ہے جو حضرت والا نے یہاں پر دیا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ یہ جو رونا ہے نا کہ ہمیں خوشوع نہیں ہوتا, خوشوع حاصل نہیں ہوتا, انشاءاللہ اس کا تدارک ہو جائے گا. بس آج اتنا ہی سبق, اللہ تعالیٰ کرنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے تو بہت بڑی بات ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم علی سیدنا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا, اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا, اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما علمنا ما ينفعنا, اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي انك على كل شيء قدير. یا رحم الرحمین, اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق کامل عطا فرما. یا اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق کامل راستے عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے چلتے چلتے سے معافیتوں سے منکرات سے ہماری ہمارے گھر والوں متعلق ان احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے, اپنی رحمت میں رفتہائے رمضان میں شامل فرما لیجیے. یا اللہ اپنی محبت کو ساری محبتوں پر غالب فرما دیجیے. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیجیے, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے, اس پر استقامت عطا فرما دیجیے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد علیہ وسلم. یہی کچھ دین ہے www.deeninam.com. اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے, اور اس کے حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے, اور اس کے بارے میں قرآن سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے. توحید تعالیٰ کے حملوں کا مؤثر جواب, اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی پروگرام میں شامل ہے. اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمان کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا ہی اس کوشش کا حصہ ہے. نئی صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کا مرکز مفتی اعظم پاکستان,
اور شیخ الاسلام جسد سرکار سپرم روز آف پاکستان مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدلوم اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبدالغفور چشتی صاحب مدلوم کی ہفتہ وار اسلامی مجالس براہ راست بیان کی اور دیگر علماء پاک و ہند کی تقاریر اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح آپ کے مسائل اور مسحت یعنی آن لائن دارالفتا اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج سے گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔